امام مقصر ہی لگائی جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر واحد مونس لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ نے پڑھا ہے اشجار طویلت, اشجار کی صفت طویلت, لیکن اگر طویل کی بھی جمع بنا دے تو آپ کہہ سکتے ہیں اشجار طوال, پھر اس کی بھی جمع مقصر, تو یہاں اخرا کی بھی جمع مقصر آ گئی اور ایام کی بھی جمع مقصر ہے, لہذا دونوں جمع مقصر صفت موصوف ہو گئے. ہاں لفظ اخر جو ہے وہ غیر منصرف ہے, اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ ایک اس میں صفت کا معنی, ایک اس میں وہ عدول کا جو قاعدہ آپ نے پڑھا تھا نا عمر اور ظفر وغیرہ میں, وہ یوں کہیے کہ فعالوں کے وزن پہ سمجھ لے یا جس طرح سے بھی, تو یہ لفظ غیر منصرف ہے. اخارن نہیں کہا جائے گا, اخارو اخارا اخارا, اس لیے ایام کی صفت یہاں یہ جر میں آیا ہے اخارا. دوسرے دن ادر ادر ڈیز یعنی من ایام اخر, دوسرے دنوں میں سے گنتی اس پر ہے گنتی پوری کرنا یا مدت پوری کرنا باقی دنوں میں سے, باقی کر لے یا دوسرے دنوں میں سے, اب پتہ نہیں دوسرے دنوں کیا اردو والوں نے, شمار پورا کر لے یعنی فعلے ہیں عدت دنوں اور, وہ تو خیر اردو اور دنوں اور کا انہوں نے اسی طرح صفت موصوف ہی کیا نا, تو ایام اخر کو سمجھیں ترتیب کو کہ ادر ڈیز یعنی ماہ رمضان کے جس کا ذکر آ رہا ہے جو روزے مقرر ہے ایام معدودات, ان معدودات کے علاوہ اور دنوں سے وہ دن پورے کر لیں, اور عدت تم گنتی پوری کر لے مدت پوری کر لے, میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بیماری اور سفر کی گنتی جتنی ادھر ہوئی ہے وہ پوری کر لیں. دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ دیکھ لیں کہ یوں نہیں کہا کہ اتنے دن اور روزہ رکھ لے, بات ہوئی ہے لیکن اس طرح سے کہ وہ مدت کی گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں سے ایام معدودات کے علاوہ. گنتی پوری کر لے کتنی گنتی پوری کر لے, یہ تو قرآن نے نہیں کہا مدت کی گنتی کر لے, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مریض اور مسافر کے جو دن ہے سفر اور بیماری کے وہی گنتی پوری کرے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور ان لوگوں پر جو کہ یطیقونہ, لفظی ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں, اطاق یطیق اطاقتن, باب افعال سے مادہ توے واو قاف ہے, توے واو قاف, اطاق یطیق طاقت کا لفظ اس سے نکلا ہے, طاقت کا لفظ اصل میں گویا کہ طواقتن تھا, طواقتن کا طاقتن بن گیا واو الف میں بدل گئی. ہاں اب عطا کا یوتیکو کا معنی تو ڈکشنریوں میں ہر جگہ آپ کو ملے گا, جو وہ کر سکتے ہیں ان میں طاقت ہے اس کے کرنے کی. وہ کی ضمیر کس کے لیے ہے, یہ روزے کے لیے ہے, سیام جو اوپر آیا ہے لفظ, جو گویا کہ استطاعت رکھتے ہیں یوں کر لیں, یا استطاعت میں تو مالی استطاعت بھی آتی ہے, یہاں جسمانی استطاعت مراد ہوتی ہے طاقت میں, جو کہ شاہ صاحب نے اسی لیے کیا ہے روزہ رکھتے رکھنے پر بر آنا کہ میں تو آنند روزہ داشتن, جو کہ روزہ رکھ تو سکتے ہیں ان میں طاقت ہے روزہ رکھنے کی, ان پر ہے فدیت ان طعام مسکین, ان پر ہوگا فدیہ, اور فدیہ کیا ہوگا, فدیہ کا بدل ہے طعام مسکین, علا کا مبتدا مؤخر ہوا فدیتن, علیہم فدیتن, ان پر ہے فدیہ مبتدا مؤخر, اور فدیہ کا بدل ہے طعام مسکینن, ایک مسکین کا کھانا. ہاں میں نے تو یہی ہے یوتیقون, ہو کی ضمیر پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کس کے لیے آئی ہے, اس پہ بہت سی بحثیں آ گئی ہیں, لوگوں کو اس میں بدہضمی بھی ہوئی ہے اس آیت کی وجہ سے ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کی, اور اس میں اسی لیے نسخ کی بحث بھی آ گھسی ہے کہ ان میں سے کون سا حصہ منسوخ ہوا, وہ تو تفصیل بہت کچھ ہے, ہم سب کو بیک وقت کرنے لگیں تو پھر تو چار سال لگیں گے, یہ تو بات نہیں بنے گی, ہم چند مختصر پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں کہ یوتیکون ہو کی زمین بظاہر روزے کے لیے, سیدھی بات تو یہی ہے عبارت سے, فدیہ تم उन पर फिदिया है, फिदिया फे दाल वाव से बनता है ना, फे दाल ये होता है फदा यफदी फिदियतन, किसी के बदले में बुआ के कोई चीज दे देना, इसीलिए फिदिया का तर्जमा ही कोई नहीं किया फारसी उर्दू वालों ने, फिदिया का फिदिया ही कहते हैं, यानी फदा यफदी का मायना है किसी के इवज में कोई चीज देना। अच्छा, तो आम मिस्कीन में बात यह आती है कि तो आम तो कहते हैं खाने को, और मुराद है यहां खिलाना, यानी तो आम बमाना इतआम है, इतआम मिस्कीन इन खाना खिलाना एक घर एक मिस्कीन को या किसी मिस्कीन को। एक तो इतआम में उस फिदिये की कैफियत आ गई, मिस्कीन को खाना खिलाना, यानी जो रोजा नहीं रख रहा वो एक मिस्कीन, और उससे मुराद है एक मिस्कीन का दो वक्त का खाना, फिर वो किस तरह से दे वो एक अलग बात है कि रोजे रखवाए या वैसे दे दे, रोजे रखवाना कोई जरूरी नहीं, वो तो बात फुकहा ने कहा ना कि गरीब को देना ही है तो, लेकिन बात यह है ये हुक्म किसके लिए है, अल्लज़ीन युतीकूनहु किसके लिए है, क्या बीमार के लिए है कि बज़ाहिर तो यही मैंने जो उसकी इस्तेदात रखते हैं, बाद में फिर मुफस्सिरीन ने कहा ला युतीकूनहु है या जिनको उनकी ताकत नहीं है, यह तफसीर वालों ना रख रहा हो मिस्कीन, यार उसकी तो मिस्कीन की कुरान की शर्त तो मिस्कीन के रोजेदार हो या ना रोजेदार, कुरान की शर्त मिस्कीन की है, वो तो फुकहा ने कहा कि चलो किसी को रोजे रखा दो गरीब को, ये दोनों बातें पूरी हो जाए, ये नहीं कहा कि फिदिया उसका दूसरे से रोजे रखवाना होगा, उसने तो कहा कि ये भी एक नेकी की सूरत है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह तीन युतीकून हो कौन है, असल चक्कर में तो इसने डाला कि रख सकते भी हैं, और अब इस पे रख सकते भी हैं ये मैंने किया जनाब परवेज साहब ने तो दूर की कोड़ी लाए, और उन्होंने अपनी तरफ से कुरान की डिक्शनरी भी बना ले, हालांकि डिक्शनरी में ये मैंने कही नहीं, तव्वा का मैंने है, अगर ये होता ना वह अल्लाजी ने यो कि वो उसमें तकलीफ पाते हैं फिर मैना दुरुस्त, और एक किरात आई है युतव्यकूनहु की, तव्वा का युतव्यको का मैना है बतकल्लुफ और बतकलीफ कोई काम करना या किसी को दुआ क्या करना, लेकिन परवेज ने कहा जी अता का युतीको का मैना है बमुश्किल बर्दाश्त करना, जिसके बर्दाश्त करने की ताकत ही न, और तुक क्या लड़ा कि सूरत अल बकरा के आखिर पर आता है ला ताकत लना बे, जिसकी हमारे अंदर ताकत नहीं, तो वो तो सीधी बात है कि हम पर वो बोझ न ला जिसके उठाने की हमें ताकत नहीं, ये ताकत वहां थोड़ा आया, तो वो तो डिक्शनरी तो उसका साथ नहीं देती, उसने कहा कि अपनी तरफ से लगा दो, और मौदूदी साहब पे इतना लंबा एतराज लिखा तो मौदूदी साहब को समझ ही नहीं आए, सीधा अता का युतीको का मैना है बमुश्किल बर्दाश्त करना, यानी गोया कि मैंने कर लिया वह अल्लाजी ने युतीकून हूं, जो उस रोजे को बमुश्किल बर्दाश्त कर सकते हो, यानी उनके अंदर बिल्कुल ताकत बर्दाश्त न होने के बराबर ही हो उसकी, तो वो फिर फिदियत तमाम मिस्कीन होंगे, और ये हो सकता है बीमार मुसलसल जिसको सेहत पाने की उम्मीद नहीं, या बूढ़ा आदमी वगैरह फिका वालों ने उसकी तशरीह की, ऐसा मरीज जिसको रिकवर होने की उम्मीद नहीं कि वो फिर इद्दत पूरी करेगा, या बुढ़ापा है कि अब वो इद्दत में नयामन उखर के, वो आगे इद्दत में नयामन उखर जो पूरा नहीं कर सकता, इतनी बात तो जरूर है, ये फिदिये वाली बात उसी के लिए होगी जो बाकी दिनों में भी रोजे नहीं रख सकता। तव्वा का युतव्वको का मायना है किसी को तकलीफ में मुबतला करना या बतकल्लुफ यानी शिद्दत से उसको लेना,
है रमजान के लोगों के बारे में,
वो शान नुज़ूल में बहुत सी बातें की गई है, शाह वलीउल्लाह ने मसलन ये कहा, क्योंकि इसके नस्ख का भी हिस्सा इसीलिए चला है ना कि ये हिस्सा फिर बाद में मनसूख हो गया और अगला आया, उन्होंने कहा है कि युतीकूना हु की जमीर फिदिया अदा करने के बारे में है, इजमार मा कबल जिक्र आ गया कि फिर जिनमें इस्तेतात हो वो फिदिया दे दे, लेकिन फिर भी बात तो वही रहेगी, वो तो और भी उल्टा मसला हो जाएगा कि जो फिदिया दे सकता है फिर वो फिदिया दे दे रोजे ना रखे, आगे आ रहा है वान तसुमू खैरुल्लकुम, तो ये कुछ बात मरीजों वगैरह और ऐसे केसेस का इसमें जिक्र है اس لیے مختلف تعویلیں کی گئی، کسی نے کہا یہ حصہ پہلے تھا پھر یہ منسوخ ہو گیا، یا کچھ شاہ صاحب اس کو منسوخ نہیں قرار دیتے، وہ کہتے ہیں جس میں استطاعت ہو، اور روزے بھی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ان لوگوں کا حکم ہے جو عدت من ایام اخر کے قابل نہ ہو، کوئی ایسے ہی لوگ ہیں الذین یطیقون، کیونکہ مسافر اور مریض تو بارے میں کہا کہ دوسرے دن تم دنوں میں گنتی پوری کر لے، تو پھر گنتی والی بات تو ہو گئی، لیکن ایسا کیس بھی تو ہو سکتا ہے جو بیمار ہو، مسافر ہو، کوئی اور ایسی صورت ہو، روزہ نہ رکھ سکتا اور گنتی بھی دوسرے دنوں سے مدت پوری نہ کر سکے، یہ ہے انہی کے بارے میں کہ پھر وہ فدیت طعام مسکین، ان کا فدیت طعام مسکینوں کا، باقی آپ تفسیروں میں پڑھ لیں، کسی نے اس کو منسوخ قرار دیا، کسی نے کہا کہ یطیقونہ کی زمین فدیہ کے لیے، لیکن جس نے پرویز نے مثلاً جو کہا کہ عطا کا یطیقو کو میں نے بمشکل برداشت کرنا، یہ کسی ڈکشنری میں میں نے عطا کا نہیں ملتا، البتہ طوا کا یطوقو کا یہ میں نے ملتا ہے، اور طوا کا کے بھی قراءت آئی ہے، کس امام کی روایت ہے، لیکن اعراب القرآن میں لکھا ہے کہ اس کی قراءت وعلی الذین یطوقونہ یوں بھی آیا، یہ کوئی شاذ قراءت ہوگی، کیونکہ یطوقونہ میں یہ کی جگہ جب تک واو نہیں لکھی ہوگی اصل رسم الخط میں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں، لہذا یہ کوئی مشہور متواتر قراءت ہرگز نہیں ہو سکتی، متواتر قراءت جو ہوگی وہ بنیادی سپیلنگ سے منحرف نہیں ہوتے، وہ وہی رہتا ہے، تو یطیقونہ جو اس کی استطاعت رکھتے، دیکھیے بعض نے کہا کہ یہاں لا یطیقونہ، یہ بھی قرآن میں مثالیں ملتی ہیں کہ لا نہیں لکھا ہوا اور لا مقصود ہے، اور لا لکھا ہوا اور مقصود نہیں ہے، زبان عرب میں یہ بھی محاورہ ہوتا ہے، انتدلو قرآن میں آتا ہے، یبین اللہ لکم ان تدلو، اللہ تمہارے لیے یہ بات واضح کرتا تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، سیدھی بات ہے، اور یہاں اہل زبان سمجھ سکتا ہے کہ یہ ان لا تدلو، ہاں تو وہ جنہوں نے کہا کہ لا یطیقونہ ہے وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ زبان کا انداز یہ بھی ہوتا ہے بات کرنے کا، ادھر وہ تک کرنال وغیرہ میں نیگیٹو کے لیے نفی کرنا ہو تو ایک ڈبل نیگیٹو استعمال کرو، مت نہ کریو، یعنی ایک تو نہ کریو اور ایک مت، اب مت نہ کریو کب میں نہ کیا بن جائے گا اس کا، لیکن وہ ایزی لیے زور دیتے ہیں مت نہ کریو، یعنی ہرگز نہ کریو، تو زبان کا مت کریو کا تو سب سمجھ گئے نا، نہ کریو کا میں نے بھی سمجھ گئے، لیکن مت نہ کریو زبان کی بات ہوتی ہے، جنہوں نے کہا کہ یہاں لا ہے انہوں کو قرآن سے مثالیں ملتی ہیں، عربوں کے شعروں سے ملتی ہیں کہ وہاں لا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ میں نے بھی نراد دے سکوں اس سے کہ ڈکشنری میں عطا کا یوتی کو اطاقتن کے میں نے بمشکل برداشت کرنا، لیکن ہم اپنی طرح سے تو ڈکشنری نہیں بنا سکتے، وہ تو پھر جو ڈکشنری میں ملے گا میں نام اسی کو لیں گے، اگر چلیے پانچ مہینے ڈکشنری میں ہے اور ایک کی گنجائش یہاں نکلتی تب تو کوئی حق ہے بات کرنے کا، لیکن بات ہوئی کیوں لگایا آپ نے، لا کی مثالیں قرآن میں ملتی ہیں خود اس سے بھی زیادہ واضح طور پر، تو جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے، اور وہ کون ہے اتنی بات ضرور ہے کہ یا تو وہ مریض اور وہ مسافر جو عدت من ایام اخر کے قابل نہیں ہے، اتنی بات تو ضرور ہے، اگر تو عدت کے قابل ہے تو پھر نہیں، پھر نہ کوئی نسخ آتا ہے نہ کوئی بات، وہ تو کر لے، یہ بوڑھا آدمی ہو روزے نہیں رکھ سکتا، یا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن جو کوئی دل کی رضامندی سے بھلائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، خیر کا معنی افعال التفضیل کی صورت میں کریں، خیر اللہ یعنی گویا کہ من فدیت انڈرسٹوڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خیر اصل میں تو افعال التفضیل ہے نا، وہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے بہتر کا معنی خیر کے لفظ کی وجہ سے گنجائش ہے، اور باقی رہ گیا فمن تطوع، تطوع معنی ہوتا ہے برضامندی اطاعت کرنا، اسی لیے نفل وغیرہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، فمن تطوع خیرن، گویا کہ خیرن سے پہلے تطوع ان ایک مصدر معذوف ہے، فمن تطوع تطوع ان خیرن فہو خیر اللہ، جس نے رضامندی سے عبادت کی، اچھائی بھلائی کے لیے رضامندی کے سر ساتھ کام کیا تو وہ بات یعنی تطوع خیر اللہ، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، یہ ان تصومو مصدریہ ان ہے، ان تصومو یعنی صومکم، وصومکم خیر اللہ، تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تفسیر کے مختلف پہلو، اور آپ دیکھیں احکام القرآن کی کتابوں میں ان پہ صفحے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، بظاہر یہ بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھا ہے، اس کو فدیے کی اجازت ہے، لیکن وہ رضامندی سے روزے رکھتا ہے کہ میں تو رکھوں گا. سیدھی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس کو شریعت نے چھوٹ دی ہے، لیکن وہ چھوٹ نہیں لیتا اور کسی نہ کسی طرح روزے رکھتا ہے. اب یہ اور پھر آگے آ بھی رہا ہے یہ وہ ان تصوم، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو تتوا خیرن کا ہو سکتا ہے کہ فدیہ کی طرف بھی ہو، کہ صرف فدیہ نہ دے بلکہ اور کچھ زیادہ بھی دے دے. یہ امکانات تو سارے ہیں اور یہ تفسیروں میں آپ کو مل جائیں گے کہ وہ من تتوا میں کہ وہ پورا لگا بندہ دو وقت کی روٹی اور وہ بھی کیسی دے، اس سے زیادہ دے تو وہ اس کے لیے اور بھی بہتر ہے. اس فدیہ کی طرف بھی تو اس کا اشارہ ہو سکتا ہے. اور آگے ہے وہ انتصوم خیر الکم، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صاحب رہ رہے یہ صرف ریکمینڈیڈ چیز روزہ نہیں ہے، روزے کا تو اوپر بیان آ گیا جب وہ فرض ہے اور آگے بھی آئے گا. تو یہ پھر روزہ رکھنا کسی خاص شرائط کے ساتھ ہوگا، جو نہ رکھنے کی اجازت ایک طرح سے اس کو ہو لیکن پھر بھی رکھے. مثلا مریض یا مسافر کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سفر میں بھی روزے رکھتا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا چیزیں آپ پسند کرتے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ گرمیوں کے روزے، یعنی جو انہوں نے کہا فلاں چیز تین باتیں ہیں مجھے اس وقت بھول گئی ہیں کہ مجھے یہ بڑی پسند ہے، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ والصیام فی الصیف کے شاید لفظ آتے ہیں، والجہاد بالصیف والصیام فی الصیف، اس طرح کے تین الفاظ ہیں سارے میرے ذہن میں نہیں. جہاد کرنا تلوار کے ساتھ اور گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، تو آدمی کی طبیعت ہوتی ہے بعض. اس لیے وہ ان تصوم خیر الکم ان کنتم تعلمون کا حکم سارے مسلمانوں کے بارے میں تو نہیں ہے، وہ کوئی کیٹیگریز ہے ان کے احکام. ان تصوم ان کی وجہ سے تصوم کا نون گرا ہے، خیر الکم زیادہ بہتر ہے. خیر کا ہم ترجمہ زیادہ بہتر کرتے ہیں کیونکہ خیر اور شر کے دو لفظ افعال و تفضیل ہی ہوتے ہیں. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یہ روزے کے احکام بیان کرنے کے بعد آگے ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان یہ رفع کیسے آ گئی؟ یا تو یہ صورت ہے کہ شہر رمضان مبتدا ہو، آگے پھر اس کی کوئی خبر آئے. چنانچہ اگلے ایک فکرے ہے، وہ فکرہ شرط جواب شرط وہ سارا پھر اس کا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، وہ اس کی خبر. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شہر رمضان ہی خبر ہو اور اس کا مبتدا وہ ایام معدودات کے سلسلے میں محذوف مانا جائے کہ ہی شہر رمضان، یعنی ایام معدودات یہ شہر رمضان ہے. اس طرح سے شہر رمضان کو اگر خبر مرفوع مانے تو بھی گنجائش ہے، اور یا شہر رمضان کو مبتدا معروف مانے مرفوع مانے تو پھر آگے فکرہ کو خبر کی صلاحیت رکھتا ہے. شہر رمضان، یا یہ کہیے وہ شہر رمضان ہے ایام معدودات، اور شہر رمضان شہر میں مہینہ، رمضان یہ لفظ اسی طرح لکھا جاتا ہے میم کی زبر اور غیر منصرف ہے یہ لفظ. اچھا رمضان کا مہینہ، یہ یاد رکھیے مہینے جو ہوتے ہیں یہ مضاف ہو کر آتے ہیں، جنوری کا مہینہ انگریزی میں بھی یہی کہتے ہیں منتھ آف، تو عربی میں بھی شہر مضاف ہو کے آتا ہے شہر و قضا فلاں مہینہ، یعنی رمضان کا مہینہ. فارسی میں بھی ترکیب ہوئی ہے ماہ رمضان، ترکیب زیر کی اضافت کی ہے. رمضان کا مہینہ الذی وہ جو کہ انزل فیہ القرآن، یہ ایک طرح سے رمضان کی صفت ہو جائے گی ساری. رمضان کا مہینہ جو کہ، رمضان کی بلکہ صفت، الذی وہ جو کہ انزل فیہ القرآن، اتارا گیا اس میں قرآن، اور پھر قرآن کی کا حال ہے ہدل للناس وبینات من الہدى والفرقان. ہدن کی نسب تو ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ ہدن تو رفع نصب جار میں ہدن رہتا ہے، اور یہاں معلوم ہوگا قرآن ہدایت ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے، کیونکہ آگے بینات کی نصب واضح ہے، وہ حال کا بالکل کلیئر ہے، اور بینات ہوتے ہوئے ہدا اور فرقان کی، من کا دونوں مجرور ہے، الہدا بھی اور والفرقان بھی، ہدا اور فرقان کی بینات ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت ہوتے ہوئے، یوں ترجمہ ہوگا. آپ ہوتے ہوئے کی ترجمہ کر لیں جو کہ ایسا ہے، حال کے ساتھ یوں بھی ترجمہ کیا جاتا. شہر ماہ رمضان جس میں کہ قرآن اتارا گیا، انزل فی ہے اللہ زی کی ضمیر عائد ہے، فی کی بات جو ہے القرآن انزل کا نائب فاعل ہے. ہدل للناس یعنی ہادی للناس، گویا کہ ان معنوں میں ہدایت ہوتے ہوئے، وبینات اور واضح باتیں ہوتے ہوئے یا دلائل ہوتے ہوئے، اور کس کے من الہدا والفرقان ہدایت اور فرقان، فرقان میں نے حق کو باطل میں تمیز کرنا، اور الہدا وہی ہدایت آئی ہے، تو ہدایت اور فرقان کی واضح باتیں ہوتے ہوئے یہ اتارا گیا اور لوگوں کے لیے ہدایت. ایک پہلو لوگوں کے لیے ہدایت کا ہے، دوسرا ہدایت اور فرقان کے واضح اور کلیئر ہونے کا پہلو ہے، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور جو اس میں فرقان کا اس کا پہلو ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، وضاحت ہے. یہ تو ہوئی صفت قرآن کی اور باقی تفسیر میں اس کے لفظوں کے، اور بھی بہت کچھ متعلقات بعض دفعہ لکھ دیتے ہیں. تو اب اس صورت میں یہ سارا فکرہ شہر رمضان الذی، یہ سارا مبتدا بن سکتا ہے، یعنی رمضان اپنی صفت سمیت شہر رمضان، اور اب خبر اگلا فکرہ بنتا ہے جو خود شرط اور جواب شرط پر مشتمل ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے فمن جو کوئی بھی شاہد پائے، شاہد یہ شاہدوں کا معنی ہوتا موقع پر موجود ہونا، اصل معنی تو ہے موقع پر موجود ہونا. فالذین لا یشہدون الزور، جو زور کے موقع پر موجود نہیں ہوتے، پھر اسی سے گواہ کو شاہد یا شہید کہتے ہیں. کہ وہ موقع پر موجود ہوتا ہے. فمن شاہدہ، پس جو موجود تھا، یہ شاہدہ کا معنی موجود ہونے کے معنی میں گواہ کے بارے میں بھی ہے، اور مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے، اور ایک بات بیان ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنی جنگوں میں حضور کے ساتھ حصہ لیا تھا، بعض صحابہ کے حالات لکھتے ہوئے یہ بھی ایک بات لکھی جاتی ہے کہ وہ فلاں فلاں بند خندق بدر احد وغیرہ، تو وہاں لفظ یہی لکھا جاتا ہے وشاہد المشاہد کلہا، یا وشاہد بدرن و خندق و احدن وغیرہ وغیرہ، کہ یہ فلاں فلاں جنگ میں موجود تھے، شامل ہوئے. ان معنوں میں شاہدہ کا معنی پایا کیا جاتا ہے، یعنی اس نے جنگ بدر پائی، وہ جنگ بدر میں شامل ہوا. تو شاہ صاحب نے اسی لیے شاہدہ کا کیا ترجمہ در یابت، پالے. اردو والوں نے کیا کیا ہے، پالے
جو کوئی حاضر ہو،
حاضر ہو، چلی شاہدہ وہی موقع پر موجود ہونا، حاضرہ اور شاہدہ ایک ہی معنی ہے. اور موجود ہو، موجود کے علاوہ کوئی اور ترجمہ کسی نے کیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاہدہ کا ترجمہ کیا کیا، یعنی پائے کا ترجمہ کسی نے کیا، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یا کسی نے شاہ عبد القادر نے شاید کیا ہو، پاوے کیا ہے نا. تو یہ شاہ صاحب ولی اللہ کے فارسی ترجمے در یابد سے انہوں نے کیا ہے پائے. پا لینا شاہدہ کا معنی نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اصل معنی تو ہے موجود ہونا، حاضر ہونا. پھر محاورے میں کہہ سکتے ہیں جو اس کو پا لے، یعنی زندگی میں پائے ایک دفعہ، وہ پائے کا معنی محاورے کا ہے اور لفظی معنی حاضر ہونا، موجود ہونے کا. فمن شاہدہ منکم الشہر، شاہدہ کا مفعول بنفس ہی آتا ہے. مثلاً ابھی جو میں مثال دے رہا تھا، کہیں گے فلان شاہدہ بدرن، وہ بدر میں موجود تھا، یعنی جنگ بدر میں موجود تھا، شاہدہ کے بعد بدر نصب میں آئے گا، شاہدہ بدر، شاہدہ خیبر، اس طرح سے شاہدہ شہرا، جس نے جو اس مہینے میں موجود تھا، شہرا اس کا اس طرح سے آئے گا مفعول. پھر شہر کی وہ انہوں نے کی ہے خام خواہ کی تشریح، کی اس سے مراد بھی وہ ہے جو مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، وہ پچھلی آیتوں کے ساتھ تشریح ترجمہ ہوا نا. محنت وہ ہے جس نے زندگی میں پایا یہ مہینہ، محنت تو محاورے کا یہی بنتا ہے. من شاہدہ الشہر، الشہر کا الف لام اسی شہر کے لیے آیا ہے جس کا ابھی پہلے ذکر ہوا ہے، شہر رمضان، یعنی یوں نہیں کہا فمن شاہد منکم ھذا الشہر، صرف الف لام لگا دیا کیونکہ پہلے شہر کا ذکر تو ہو چکا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ مہینہ یا وہ مہینہ یوں کریں گے ترجمہ. بس جو موجود ہوا تم میں سے اس مہینے میں، با محاورہ ترجمہ ہوگا جس نے زندگی میں یہ مہینہ پایا اس کی زندگی میں آیا. فل یصم ہو، بس اس آدمی کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. صام یصوم، فعل امر کیا بنے گا بھلا؟ سم، سم سوما سومو، بالکل قال قل قولا قولو کی طرح، کیونکہ صام یصوم ہوئی ہے نا، صام یقوم قال یقول، اور امر غائب کیا بنے گا؟ لیصوم، لیصوم بنے گا نا، اصل تو لیقوم جیسے بنے، پھر وہ واو گر جاتی ہے درمیان میں. لیقم، لیقل، لیصوم، اس آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھے. لیقل، اس آدمی کو چاہیے کہ کہے. تو لیصوم ہے یہ، لیکن یہ لام جو امر کا ہوتا ہے اس سے پہلے واو یا فے یا کوئی بلانے والا لفظ آ جائے تو پھر یہ لام ساکن ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، دیکھیے لیصوم لام کہے کا بھی تو ہو سکتا ہے، مثلاً لیصوما تاکہ روزہ رکھے وہ، ایک لام پڑا ہے نا آپ نے لام کہے جس کا معنی تاکہ ہوتا ہے، اگر لام کہے ہو تو پڑھا جائے گا لیصوما تاکہ روزے رکھے وہ، جزم کہو تو کہیں گے لیصوم. اب اگر پہلے فے یا واو آ جائے تو لام کہے پر جزم نہیں آتی، لام امر پر جزم آتی ہے، یعنی فل یصوم کہیں گے ول یصوم کو، لیکن لیصوما کو فل یصوما نہیں کہتے. لام کہے تو اسی طرح پڑھا جاتا، البتہ لام امر زیر کی بجائے جزم میں آ جاتا ہے، ول یتق اللہ ربہ ول یخش الذین، یہ قرآن میں بکثرت آئے گا، ول یوفو ول یتوفو وغیرہ وغیرہ. تو فل یصوم ہو، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور ہو کی ضمیر شہر رمضان کے لیے ہے. آپ یہ بھی ڈائریکٹ مفعول لاتے ہیں، یوں نہیں کہتے صام فی رمضان، اس نے رمضان میں روزے رکھے نا، صام رمضان، اس نے رمضان کے روزے رکھے. رمضان میں روزے کے لیے عربی میں فی وغیرہ کوئی نہیں آتا، صام رمضان ڈائریکٹ مفعول بنفس ہی ہو کر آتا ہے. تو فل یصوم ہو، چاہیے اس کو کہ وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی وہ پورا مہینہ روزہ رکھے. یہ آیت گویا کہ فمن شہد منکم شہد، یہ اگر شہر رمضان کو مبتدا مانے، اور الذی انزل فی القرآن رمضان کی صفت ہے، سارا صفت موصوف مل کے یہ بنا مبتدا، تو اس کی خبر یہ جملہ ہے فمن شہد منکم شہر فلیصم، یہ جملہ اس کی خبر کی جگہ لے، اور اگر چاہے تو شہر رمضان کو ہی خبر قرار دے اور ایام معدودات سے تفسیر کرے کہ وہ ایام معدودات ہی شہر رمضان، وہ یہ رمضان ہے، اور آگے اس کا حکم بیان ہوا. ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہوا مریض، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ پھر دوبارہ حکم آیا ہے، کیا پہلی آیت کے بعد یہ دوبارہ نازل ہوئی تھی، کچھ منسوخ ہوا تھا، یہ ماض تاکید کے لیے ہے، ساری باتیں اس میں امکانات ہیں. تاکید ایک لفظی بھی ہوتی ہے، آپ نے فولو وجوہکم کو چار دفعہ ریپیٹ کیا ہوا پڑھا، بعض دفعہ کسی حکم کی جب، کیونکہ ایک تاکید لفظی بھی تو آپ نے پڑھی ہے نا، کہ اس لفظ کو دہرایا جائے دوبارہ، یہ بھی ایک تاکید کی صورت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ حکم جو ہے الگ کیا گیا ہے، تو دوبارہ یعنی ریپیٹ ہوا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ رکھتا ہے، اراد یرید مادہ رے واو دال ہی ہوتا ہے اس کا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ، بکم یعنی لکم یا بکم، ہم مانا ہی ہے کہاں، تو ایک طرح سے تمہارے لیے اللہ چاہتا ہے، تمہارے ساتھ چاہتا ہے، لفظی ترجمہ تو بالکل یوں ہوگا، یعنی تمہارے لیے چاہتا ہے، شاید اردو میں ترجمہ لیے کے ساتھ بہتر ہو، لیے کیا تمہارے ساتھ چاہتا ہے، بے کا ترجمہ کیا ہے، سات تو لفظی ترجمہ ہوا نا، جیسے کہتے ہیں آمن باللہ ہے، ایمان لایا سات اللہ کے، یہ تو ہے لٹرل ترجمہ. محاورہ تو ہے نا ایمان لایا اللہ پر، حالانکہ عربی میں آمن اللہ تو نہیں آتا، باللہ ہی آتا ہے نا. اب بات یہ کہ یہاں بے کا میں نے تمہارے لیے کیا، تمہارے حق میں، وہی بات لیے والی ہوئی. اور دیکھنا یہ ہے کہ بکم کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے، اس میں مختلف ترجمے میں دیکھنا چاہیے نا کہ اس لفظ کو اس نے کیسے رینڈر کیا. ساتھ وہ تو ہے نا بالکل لٹرل، تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، یہ تو ہے بے کا لفظی ترجمہ. لیکن اگر اردو محاورہ کریں تو شاید تمہارے لیے آسانی جاتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے ترجمہ محاورے کے خاطر. بکم الیسرا، تم پر، چلیے پر کا ترجمہ انہوں نے بے کا، علیکم نہیں، علیکم کا نہیں، انہوں نے اردو محاورے کا خیال رکھا، تم پر آسانی جاتا ہے. میرے خیال میں شاید اردو میں تمہارے لیے فتح محمد ہے یا نذیر احمد، حق میں، چلیے تمہارے حق میں، ٹھیک ہے وہ بھی محاورے کی بات ہے، تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، کر لیں تو گنجائش شاید ہو. لیکن ہم خود ترجمہ اس لیے بھی نہیں کرتے اپنی طرف سے کہ عربی کے زور پر نہ کریں. میں چاہتا مجھے جب ترجمے کی ضرورت پڑے میں کسی ترجمے کو ہی دیکھتا ہوں، کتاب میں لکھی ہے مقالے اور یونٹ وغیرہ اوپن یونیورسٹی کے ترجمے میں میں دیکھتا تھا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ایک ترجمے کا لے لیں دوسرا دوسرے کا، لیکن اپنی طرف سے نہ لگا، ان میں سے انتخاب کر لیں وہ اور بات ہے. تو یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یسر میں نے آسانی، یہ سین رے، یسرا یہ سارو غالباً آتا، ویسے سلاسی سے استعمال قرآن میں نہیں آیا ہوا، تیسرا استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے، استیسرا باب استفعال سے آیا ہے، اور یسرا یسر و تیسیرن، یہ تین مزید فی کے باب سے استعمال ہوا ہے، تفاعل سے، تفعیل سے، استفعال سے. سلاسی سے فعل نہیں استعمال ہوا قرآن کریم میں، یسر جو ناؤن ہے آسانی وہ استعمال ہوا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یہاں یسر کا معنی آسانی کا ہے. وہ تو جو استعمال ہوئی میں نے کہا نا کہ باب تفاعل بھی ہوا ہے، تفعیل بھی ہوا ہے، یسرا یسرنا القرآن، تیسرا استیسرا، وہ تو آئے ہیں. ولا یرید بکم العسرا، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی. عسر اور یسر ایک دوسرے کے مقابلے کے لفظ ہے. عین سین رے، اسرا یا سرو تنگ ہونا، اور شاید یسرا یا سرو کا معنی آسان ہونا ہو، خیال ہے کہ یہ ضرب یضرب سے استعمال ہوگا، یا پھر سمع یسمع سے شاید آتا ہو، یسرا یا سرا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی. یہ آسانی کون سی چاہتا ہے؟ ایک مہینے کے روزے دے کر اور تنگی بھی نہیں ڈالنا چاہتا، بات تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. ہاں لیکن بات یہ ہے کہ بعض سختیاں کسی چیز کے لیے ہوتی ہے، فوجیوں کو جو ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ پھر یسری ہوتا ہے، جب ان ایکسپیکٹڈ حالات میں آئے تو انہیں وہ یسری ہو. پہلوان کا پٹھا اکھاڑے میں جس طرح اسے پٹخیاں دیتے ہیں اور سار کرتے ہیں تو آپ پہلوان بنانے کے لیے کسرتیں کراتے ہیں. تو بعض عسر فار یسر ہوتے ہیں کسی آئندہ ایکسپیکٹڈ سچویشن میں، اس بنا پر. دوسرے یہ بھی کہ جو احکام دیے گئے ہیں مریض اور بیمار کے، وہ بھی عسر اور یسر کی بیماری اشارہ اس کی طرف بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے بھی تمہارے لیے کسی یسر کا باعث بنے بعض حالات میں، لیکن جو احکام ہیں خصوصاً جو بیمار اور مسافر کے لیے عدت من ایام اخر اور فدیہ وغیرہ کے احکام بیان ہوئے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ عسر کی بجائے یسر کی صورت ہے، جیسا کہ آگے آیت وضو میں بھی آئے گا. یہ والے تکملو عدت، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، لے تکملو، یعنی یہ اس لیے کیا ہے سارا تاکہ تم، اور یہاں عدت سے مراد یعنی عدت سیام رمضان کے روزے، وہ ایام الاخر والے نہیں، جو مدت گنتی پوری کی گئی اور وہ ایک مہینہ ہے، اکمل یکملو مکمل کرنا، کملا یکملو اور اکمل یکملو دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، باب افعال سے اکمال آئے گا. والے تکملو تاکہ تم پورا کرو، العدتا گنتی دنوں کی جو ہے اس کو، عدتا معنی گنتی ہے لیکن یہاں دنوں کی گنتی مراد ہے. والے تکبر اللہ اور تاکہ تم تکبیر کہو یا بڑا کہو، بڑا بناؤ اللہ کو. کبارا لفظی محنت ہوگا، کبر اللہ اس نے اللہ کو بڑا بنایا، یعنی کہا کہ اللہ بڑا ہے، اور پھر اس کا معنی ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اس نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہا. لفظی معنی تو کبرا جو کبروں کا یہی ہے نا کہ وہ بڑا بنایا اس کو، یعنی اس کی بڑائی کا اعتراف کیا. تو اس میں وہ تکبیروں وغیرہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ روزوں کی عدت پوری کرو وغیرہ. واللہ والے تکبر اللہ، والے تکبر اللہ علامہ ہداکم اس چیز پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. اللہ یعنی کبر والے تکبر اللہ علا اس بات پر تکبیر کہو کہ اس نے تم کو ہدایت کی. علا ما ہداکم یہ ما مصدریہ ہو سکتا ہے، لفظی ترجمہ تو کریں گے اس پر جو کہ اس نے ہدایت دی تم کو. ما مصدریہ مانے تو علا ہدایتکم، کیونکہ ہدایت کا لفظ دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، ہدایت پانا ہدایت دینا، مصدر کے لحاظ سے دونوں معنی ہو جاتے ہیں معروف مجهول کے اعتبار سے، ہدایت دینا اور ہدایت دیا جانا، اس لحاظ سے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے. علا ہدایتکم تمہارے ہدایت پانے پر، تمہارے اللہ کے تکبیر کہو کہ اس نے تم کو ہدایت دی اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. ولعلکم تشکرون اور شاید کہ تم شکر گزار کرو بنو. اللہ ایک رجا اس میں امید کا معنی ہوتا ہے کہ یہ شاید ساری باتیں ہوں تو امید کی جا سکتی ہے کہ تم شکر گزار بنو. اللہ جب لفظ آئے اس میں رجا کے معنی پیدا ہوتے ہیں. یہ معنی کرنے کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب تجھ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، ازا جب سألا پوچھا اور ترجمہ حال سے کریں گے ازا کی شرط کی وجہ سے، سألا کا تجھ سے پوچھا، عبادی سألا کا فائل ہے، میرے بندوں نے جب پوچھا تجھ سے میرے، کیونکہ مفعول جو آیا ہے وہ ضمیر ہے اس لیے پہلے آ گئی نا، ورنہ تھا تو صحیح نا ازا سألا عبادی سألا کا تجھ سے پوچھا، عبادی میرے بندوں نے، عبد کی جمع اور مضاف جائے متکلم کی طرف، عن نی میرے بارے میں، یہ عن اور نی ہے اور نون بقایا نہیں ہے بلکہ دو نون ہے، ادغام ہوا ہے سیتا، عن نی میرے بارے میں. سالا کی یہ بات آپ پڑھ چکے، سالا ہو ان ہو، مثلا کہیں گے سالا زیدن ان محمودن، اس نے زید سے پوچھا محمود کے بارے میں، ان آئے گا جس کے بارے میں پوچھنا ہو، سألا زیدن ان محمود، اسی طرح سے سألا کا انی، اس نے پوچھا تجھ سے میرے بارے میں. تو جب میرے بندوں نے پوچھا تجھ سے میرے بارے میں، یا ازا کی وجہ سے حال میں ترجمہ کریں، جب پوچھتے ہیں تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں، وہ کس قسم کا سوال ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، تفسیروں میں اس کے شان نزول اور مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کس قسم کے سوال کرتے تھے، ہوگی کوئی اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے ایسا ایسے کہ کوئی بیک گراؤنڈ تھی، کسی نے سوال کیا تھا اللہ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی کس چیز کے بارے میں. تو اس کے پس منظر میں یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي جب میرے بندے تو اسے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو بے شک میں نزدیک ہوں یا ہوتا ہوں. گویا کہ یہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے، فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ تو ان کو کہہ دے یہ بھی کہ میں بہت قریب ہوں. بہرحال یہ قریب فعیل کا وزن ہے، اور ہم تو جب ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ باغ جنہ میں جب ہم خطبہ دیا کرتے تھے تو روزوں پہ ہمارے وہاں یہ عادت تھی کہ رمضان آ گیا تو رمضان بھی اور رمضان کے دو مہینے بعد بھی روزوں پہ ہی بات کرتے، بعض دفعہ پانچ پانچ چھ چھ جمعے ایک ہی تقریر بنائے رکھتے تھے. تو یہ उस वक्त ही मैंने ये बयान किया था, पढ़ा ही होगा, इतना मैं को मूजिद किस्म का आदमी तो नहीं हूं, कि रोजे की असल खूबी यह है कि अल्लाह को करीब पाया जाए, महसूस किया जाए, और अल्लाह को करीब महसूस किया तो परहेजगार बन गया, और वाकई रोजेदार अल्लाह को करीब समझता है, इसीलिए नहीं पीता पानी चाहे प्यास से तड़प भी क्यों ना रहा। तो असल बात तो वो करीब वाली है, तो वैसा ऐसा अल्लाह का बात है, अन्य वैसे भी अल्लाह करीब है। उजीब दावत अद्दाई इज़ा दअनी, मैं कबूल करता हूं पुकारने वाले की दुआ को। अजाबा युजीबो, जीम वाव बे से बाबे फाल, अजाबा युजीबो मस्तर क्या होगा, इजाबतन। अब ग्रामर के कवायद की मशक तो नहीं करानी, लेकिन इसका फेल अमर क्या होगा, अजाबा युजीबो फेल अमर क्या होना चाहिए, अजीब, तू जवाब दे। अच्छा, तो उजीब मैं जवाब देता हूं, उफ़ेलो का वजन है, मैं जवाब देता हूं, और जवाब देने से मुराद है रिस्पांस जाहिर करना, या कबूल करना भी हो सकता है इसका मैंने। अगर जे अस्तजीब हो, इस्तजाबा यस्तजीब हो, बाब इस्तफाल से लगाए तो फिर तो वही मैना होता है, और आगे आ रहा है फल यस्तजीबूली, मैंने उसका भी रिस्पॉन्स शो करना होता है, फिर बाज दफा कबूल करना, किसी की आवाज पर हाँ कहना, लब्बैक कहना। इन मैनों में अजाबा युजीबो और इस्तजाबा यस्तजीबो दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता अजाबा युजीबो मसलन सवाल जवाब हो रहे हैं दो आदमियों में, ये तो वहां अजाबा युजीबो इस्तेमाल होगा, इस्तजाबा यस्तजीबो नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन अजाबा युजीबो दूसरे मानों में भी इस्तेमाल हो जाता है। उजीब दावत अदाए, उजीब का मफूल है दावत, दाए ये इसम फाइल है, दहा यदू का, यानी इसम फाइल क्या बनेगा, असल तो दाइन, दाइन बनेगा ना, ये नहीं पढ़ी जाएगी, और जब उस पर अलिफ लाम लगेगा तो कहना तो चाहिए अदाई, ये उड़ाने की तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि अलिफ लाम लगे तो अदाई कहने चाहिए, काजी अल काजे तो नहीं होता, अल काजी होता है या काजिन होता है वो है, तो ये एक किरात है दाई की, और इसको वो पढ़ेंगे भी कुछ इस तरह से उजीब होता अवत दाई कि मालूम हो कि शायद ही पढ़ रहा है, और बाद किरातों में ये सीधा वो एक छोटी ये इसके एंड पे लिखते हैं कि इस वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे बिही के पीछे हम खा मखाजेर, ये पढ़ते हैं, लिखी तो नहीं होती, मिस्री कुरान मजीदों में लहू के पीछे एक वाओ लिखते हैं, बिही के पीछे ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि यहां दाई के बाद हम एक छोटी ये लिखी हुई, शायद इन्होंने नहीं लिखी होगी, उसकी वजह यह कि हफ्स की किरात में ये पढ़ा ही इस तरह जाता, वरना वो लिखते नहीं, ये नहीं लिखी होगी, छोटी ये नहीं लिखी होगी, इसलिए नहीं लिखी होगी कि हफ्स की किरात में ये लफ्ज ही दाग, लेकिन वर्ष वगैरह या किसी और में दाग ही है तो फिर वो एक ये छोटी साथ लिख देते होंगे कि उस्मानी रस्म खत में दाग ही नहीं लिखा गया, लेकिन पढ़ना अब दाग ही है तो वो इस तरह कर लेते हैं। तो यहां जो है ये दाग के ये का हजफ होना ये किरात के मुताबिक है, अरब लोग इस तरह हजफ कर लेते हैं बाज़ दफा लफ्जों, वर्ब तो यह है नहीं कि भाई ये गिरी है, मुजारे तो नहीं है, इस्म के पीछे है ना, तो ये इस्तेमाल की बात है। पुकारने वाले की दावत दुआ, दुआ यदउ दावतन व दुआ अन मस्दर की तरह होते हैं, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं या कबूल करता हूं। इज़ा दहानी जब उसने पुकारा मुझको, इजा जबकि दहा माजी का सीधा है, दहा यदउ उसने पुकारा नी मुझको, ये नूने बिकाया है लेकिन ये गिर गई है। अब इसमें भी बाज के रातों में यहां नून के बाद एक छोटी ये लिखेंगे सुर्ख करके, पुराने जमाने में सुर्ख लिखते थे, आजकल वैसे लिख देते हैं। अगर उन्होंने इसको यू पढ़ा है उजीब दावत दाई इजा दहा नी, लेकिन हफ्स की रिवायत में ये नहीं है इसलिए जेर के साथ लिखा गया, क्योंकि हजरत उस्मान के नुस्खों में ये लिखा इसी तरह गया था। इसी तरह से और सीखे बल यक्षौनी भी कुरान में आया है, और यक्षौनी भी और यक्षौने भी, कहीं ये आई है कहीं नहीं आई, تو جس طرح حضرت عثمان کے نسخے میں لکھا گیا تھا فالو اسی کو کیا جاتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو جب وہ مجھ کو پکارتا ہے، اذا دعا کا ترجمہ اذا کی وجہ سے حال میں کریں گے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، یا دعا کر لے ترجمہ، فل یستجیبوا لی، بس ان کو چاہیے کہ میرے لیے استجابت اختیار کریں. لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو یوں بنے گا استجاب یستجیب، اس کے بعد لے آتا ہے عام طور پر. اجابا کے بعد تو اجابا دعوت دا ہے، اور استجابا لے، شاید کبھی لے کے بغیر بھی آتا لیکن لام کا صلہ اس پر آتا ہے، استجیبوا للہ وللرسول. اس طرح سے فل یستجیبوا لی، لفظی ترجمہ ہوگا میرے لیے استجابت اختیار کرو، اور استجابت کا معنی ہے رسپانس شو کرنا، ہاں کہنا، حاضر ہو جانا جو بات کہی جائے اس کے لیے. تو پھر میرے لیے حاضر ہو جاؤ، جواب کرو، اس لیے شاہ صاحب نے ترجمہ کیا میری فرما برداری کرو. استجابت میرے حکموں کو مانے، یعنی میری جو آواز ہے اس پر ان کی رسپانس ہونی چاہیے، اور پھر مراد اطاعت ہوتی ہے. قبول کرے، وہی بات استجا، یعنی یہ کہ انڈیفرنٹ نہ ہو کہ میں نے ایک حکم دیا اور وہ کوئی رسپانس ہی نہیں کر رہا. شاید انگریزی کا لفظ رسپانس استجابت کے لیے زیادہ موضوع ہے. تو ان کو چاہیے کہ میرے لیے استجابت اختیار کرے، اور استجابت کا معنی قبول کرنا ہی تو ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں مستجاب دعوات، وہ آدمی ایسا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو استجیبوا لی، تم میری بات کو قبول کرو، یہ معنی بنے گا. اسی لیے شاہ صاحب نے کیا میری فرما برداری کرو. لفظی معنی ہے کہ جب کوئی حکم دے تو اس کو قبول کرنے کی جو رسپانس ہے اس کو استجابت کہتے ہیں، رد کرنے کی نہیں، اس کو مان لینے کی جو رد عمل ہے اس کو کہتے ہیں استجاب علیہ، اس نے اس کی بات پر ہاں کہی، اس کی بات پر لبیک کہا یا حاضر ہو گیا، پھر وہ میں نے قبول کیا یا اطاعت کی. وہ بامحاورہ ترجمہ ہے، استجابہ کا لفظی معنی تو اطاعت کا نہیں ہے، امپلائڈ معنی ہے. فل یصب، یہاں دیکھیے فل یستجیب، فل یومنو، یہ سارا اصل میں ہے لی یستجیب لی، لی یومنو کی لام امر ہے. یہ کل باؤ کے یا فے کے پہلے آنے کی وجہ سے سما ہوتا تو بھی یہ کیفیت ہوتی، او ہوتا تب بھی تھا، تو وہ لام ساکن ہو گیا. ان کو چاہیے کہ میری بات کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، یعنی توقع کی جا سکتی. رشد یرشد، اور بعض دفعہ یہ سمے یسمو سے بھی عربی میں آتا ہے رشد یرشد، لیکن قرآن کریم میں یرشدون استعمال ہوا. رشد اس کا مصدر ہوتا، رشد کے معنی ہدایت، اصل معنی تو سوجھ بوجھ دانائی، اس کو رشد کہتے ہیں. قرآن مجید میں یتیموں کی پرورش کے بارے میں آیات آئیں گی تو وہاں آتا ہے وَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں پاؤ کہ اب سمجھدار ہو گئے پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو. تو رشد کے اصل معنی تو سمجھدار ہونا، پھر وہ سمجھ جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہو ہدایت، ان معنوں میں بھی آتا ہے. قرآن میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تو رشد کا معنی ہدایت بھی ہے. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، انہی معنوں میں آیا، تو سوج بوجھ تو یعنی خدا کے راستے کی سوج. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے کہ پھر وہ ان میں خدا کے راستے کی سوج بوجھ پیدا ہو جائے گی یا ہدایت پا جائیں گے. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، أُحِلَّ یہ رمضان ہی کے مسائل چل رہے ہیں، احل یحل کہ میں نے ایک ہے، ایک میں نے اس کے بنتے حلال کیا. اس کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ احرم نہیں آتا، احرم یعنی باب افعال نہیں آتا بلکہ باب تفعیل سے آتا، حرم یحرم، بلکہ اگر احرام یحرمو کہیں تو وہ تو احرام باندھنے کے معنی میں بنتا ہے، بات تو وہ بھی ہے اپنے آپ کو روک دیں باب افعال میں. اچھا تو حرم یحرمو کہ میں نے حرام کرنا، اور احل یحلو حلال کرنا، اور مجہول بنا احل حلال کر دیا گیا یعنی پابندی اٹھا لی گئی. احل کا مجہول ہے الرفث، رفث حلال کر دیا گیا، آگے آ رہا ہے نا نائفہ، باقی یہ متعلق ہے اس کے. لیلۃ الصیام یہ ظرف ہے، روزہ رکھنے کی رات، اور لکم متعلق ہے، یعنی احل الرفث لیلۃ الصیام لکم، رفث حلال کر دیا گیا روزہ کی رات میں تمہارے لیے، میں کا ترجمہ کریں گے اس لیے کہ لیلۃ تن یہاں ظرف کے طور پر آیا ہے، لیلۃ الصیام روزہ رکھنے کی رات، یعنی وہ جو روزہ رکھنے سے پہلے کی رات ہے. رفث کے معنی جو ہوتے ہیں اس کے اصل معنی تو ہیں، بے حیائی کے معنی بھی بنتے ہیں، اور obscenity یعنی بات تو وہی ہے، اور جھگڑے کے معنوں میں بھی آتا ہے. عموماً قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کے لیے یہ لفظ آیا ہے، میاں بیوی بی کے، غیر جنسی تو میاں بیوی بی کے باہر ہو تو وہ تو پھر اور چیز ہوئی نا، اس کے لیے تو زنا کا لفظ ہے. تو میاں بیوی بی کے جنسی تعلقات کے لیے لفظ آتا ہے رافس، قرآن میں آیا ہے فمن شاہد امن الحج اشہر معلومات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج کی پابندیوں میں سے احرام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے. ایک وہاں رفث آیا ہے اور ایک یہاں آیا ہے. نہیں اس میں تو یہی آ گیا نا، اس میں تو یہی ایک جگہ آیا ہے نا، اور ایک قرآن کریم میں اسی صورت میں آگے آیا ہے حج کے سلسلے میں، اور کوئی جگہ رفث کی قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا، اور دونوں جگہ میاں بیوی کے جنسی تعلقات کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے. تو اس طرح سے رفث کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا، مخالطت کردن، یعنی اختلاط کرنا، ملنا، وہ بنا لے جو ترجمہ کر لے، پاس جانا، یہ زیادہ بیویوں کے پاس جانا، اب یہ محاورہ ہے کہ پاس جانا، پاس جانا تو ہر صورت میں حلال ہے، یعنی اگر پاس کا لفظی ترجمہ لے، لیکن وہ معنی جو مخصوص ہے وہ بھی پاس جانا میں انڈرسٹوڈ ہے، بے پردہ ہونا. اب انہوں نے غالباً بے حیائی کا جو بنیادی معنی ہے رفث کا، اس کو زیادہ ملحوظ رکھا. رغبت کرنا اس کا معنی نہیں ہے، لفظی معنی رفث یرفثو کا ٹو بی obscene ہی ہے، جو اس کا بنیادی معنی وہ یہی ہے. تو وہ جو بے پردہ ہونا، بے پردہ ہونا جس نے ترجمہ کیا ہے نا، وہ لفظ کے اصلی لغوی معنوں کو بھی سامنے رکھا ہے اور اس کا دوسرے معنوں کو بھی. اختلاط تو پھر عام لفظ ہوا نا، مخالطت اور اختلاط، وہ بھی ملنا ہی ہوتا ہے، خلط ملت ہونا. بہرحال مراد یہی ہے کہ بیویوں کے پاس جانا، اور رفث میں آگے بلکہ الا نسائکم کا لفظ بھی ہے، یعنی بیویوں کے سامنے بے حیا ہونا، یوں کہہ لیجئے تو بے پردہ ہونا، انہوں نے ترجمہ کر لیا محاورے کا خیال کرتے ہوئے. نسائکم، نساء جمع ہے مراتن کی، بلکہ بعض ناوی کہتے ہیں کہ مراتن کی اصل جمع نسوتن ہے، یعنی واحد سے بالکل ہٹ کر جمع مکسر، اور نسبت ان کی پھر جمع مزید بنائے تو وہ بنتی ہے نساء، اور اس میں واؤ حمزہ میں بدل جاتی ہے، شاید جمع قلت کثرت کا بھی ہو، نسبت ان کا میں نے شاید جمع قلت میں ہو اور نساء ان جمع کثرت ہو، دس سے زیادہ ہو. الا نسائکم رافاسا الا، اس معنی میں یہ آتا ہے تمہارا اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہونا یا ان کے ساتھ تعلقات زناشوئی، یہ حلال کیے گئے لیلۃ الصیام روزے والی رات کو، یعنی ماہ رمضان کی رات. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ ہے تمہارے لیے ایک طرح کا لباس اور تم ہو ان کے لیے ایک طرح کا لباس. یہ ایک طرح کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں لباس ان کے نکرا ہونے کی وجہ سے. اب یہ نہیں یوں کر لے تم ان کا کچھ لباس ہو وہ تمہارا کچھ لباس ہے، نکرے کا ترجمہ تو کرنا ہے. نکرے کا ترجمہ نہ بھی کرے تو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مبتدا خبر ہے، خبر کے لیے کچھ لگانا ضروری نہیں ہوتا. الکتاب جدیدن کا ترجمہ ہم جدیدن میں کچھ نیا نہیں کرتے کہ کتاب کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ مبتدا ہو گیا، وہ خبر ہو گئی کتاب نہیں ہے، اس لیے سیدھا معنی بھی ہو سکتا ہے. لیکن لکم کی وجہ سے یہ، یعنی یوں نہیں کہا ہننا لباسکم وانتم لباسہن، وہ جو تنکیر آئی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کتاب لزید، زید کی ایک کتاب، اس طرح سے آیا ہننا لباس لکم، وہ تمہارا ایک لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کا ایک لباس ہو. ممکن ہے لباس کی کوئی اور صورتیں بھی ہوں اور یہ ہوں. رہ گئے لباس کا معنی، عام تو پوشش ہی کیا گیا ہے اس کا، لیکن لباس کے معنی آرام کے بھی قرآن میں آئے ہیں. وجعلنا اللیل لباسا، یعنی جو معنی ہے رات لباس بنائی یعنی آرام کے لیے بنائی. وجعلنا النہار معاشا، لام بے سین مادت ہوئی ہے، لباسا یلبسو نہیں، لباس پہننے کے لیے لبسا یلبسو سمع یسمع آتا ہے. لباسا یلبسو کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کنفیوز کر دینا، معاملہ مشتبہ کر دینا، ملتبس کر دینا. التباس اردو میں پڑھا ہے آپ نے باب اختیار. تو لباس سے مراد یہاں کیا کیا پہلو ہے اور کیوں لباس کہا گیا ہے، یہ تفسیر والوں کا کام ہے، اس سے نقطہ آفرینی کا. لیکن محاورے میں بھی مدنر غالباً ڈپٹی نذیر احمد نے اس کا ترجمہ کیا محاورے میں، تمہارا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا ہے یا برا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اردو کے محاورہ جو لیا نا چولی دامن کا ساتھ ہونا، انہوں نے یوں ہی ترجمہ اس کا کیا. اور کسی نے کس طرح ترجمہ کیا ہو؟ پوشاش یا پوشش تو ہو گیا نا سیدھا معنی. اگر لباس کا معنی آرام ہے تو تم ان کے لیے باعث آرام ہو، وہ تمہارے لیے باعث آرام ہے. یوں بھی پردے کا بھی لباس میں مفہوم ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس لباس کے لفظ سے کیا کیا نقطے نکلتے ہیں، تفسیر والوں نے اپنے اپنی ذہانت دکھائی ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلك حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ العظیم. روزوں کے سلسلے میں یہ طویل آیت ہے جس میں کچھ احکام ہیں روزے کے. پہلے اس سے کا کچھ بیان ہو چکا تھا، پھر دوبارہ جلدی سے کر دیتے ہیں. احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. اس کا نائب فاعل ہے الرفث، الرفث الی نسائکم، عورتوں کی طرف جانا سمجھ لیجئے. اصل میں رفس کا، کل بھی ہم نے بتایا تھا، رفس یارفس ہو یا یارفس ہو، بنیادی معنی اس کا بات چیت میں بے حیائی کرنا ہوتا ہے یا بے حیائی پہ اتر آنا. پھر یہ عورت کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں عموماً بے کے سلے کے ساتھ آتا ہے. رفس بل مرات، بلل مرات عام مستعمل نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے یہاں رفسا بے کی بجائے، یعنی الرفس بنسائکم کی بجائے الی نسائکم کہا ہے. پھر نبی کہتے ہیں یہ افضا کے معنی میں، افضا یفضی افضا ان کے معنی ہوتے ہیں بہت آگے چلے جانا، بے تکلف ہو جانا، وہ بھی آگے قرآن میں آئے گا. اس کے ساتھ چونکہ الی کا صلہ آتا ہے، وقد افضا بعضکم الی بعض، تو صلے کی وجہ سے انہوں نے اس دوسرے ورب سے ملا لیا. بہرحال مراد جن سے تعلق ہے, اور لیلۃ الصیام یہ ظرف ہے احلہ کا کہ روزے رکھنے کی رات کو, یعنی مراد ہے روزے کی راتیں, واحد مراد لے کر جتنے صیام ہیں ان کی راتیں مراد ہیں. عورتوں کی طرف جانا یہ حلال کیا گیا ہے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے ایک طرح کا لباس ہے اور تم ان کے لیے ایک طرح کا لباس ہو. لباس کے معنی تفسیر میں جو کچھ کرے, سکون کرے, آرام کرے, ستر کرے, عیب چھپانے والا کرے, جو کچھ بھی کرے وہ اس کے پوائنٹ بنتے ہیں. تو لفظی میں نہ لباسا لام بے سے لباس نکلتا, اور لباس جو اردو کا معنی وہی اس میں آتا ہے. قرآن کریم میں بالکل لباس انسانوں کی خصوصیت کا ذکر اٹھویں پارے میں آئے گا. دوسرے حیوان لباس کوئی بھی نہیں پہنتا, صرف انسان کو یہ خصوصیت اللہ نے دی ہے. تو یہاں لباس بمعنی شاید آرام ہو, بمعنی ستر ہو, جو بھی ہو, کیونکہ جو اس کا لفظی معنی ہے وہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کو اوڑھتا ہے, وہ اسے اوڑھتا ہے یا پہنتا ہے. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کو یہ معلوم ہے یا ہوا, اللہ نے جان لیا, اسے معلوم ہے کہ انکم, انا علمہ کی وجہ سے آیا ہے درمیان میں, کہ تم کن تم تختانون, یہ ماضی استمراری آیا ہے جو کہ انا کے کم والے اسم کی خبر ہے. تم خیانت کیا کرتے تھے انفسکم اپنے نفسوں کی. ایک تو یہ تختانون خے واؤ نون سے باب افتعال ہے, خانہ یقونوں کہ میں نے بھی خیانت کرنا ہی ہوتا ہے, ثلاثی سے بھی, اس سے بھی قرآن کریم میں آئے گا وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ. لیکن جب باب افتعال میں آئے تب بھی وہی معنی جو ثلاثی کا ہے, اختانا یختانو افتعلا یفتعلو, جو درمیانی واؤ ہے وہ الف میں بدل جاتی ہے, اور اس کا بھی مفعول بنفس ہی ساتھ آتا ہے. اس نے فلاں کی خیانت کی, خانہ ہو کہتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی صلہ نہیں آتا کہ خانہ لہو یا خانہ بہی آئے, نہیں, خانہ ہو اس نے اس کی خیانت کی, وختانہ ہو اور اس نے اس کی خیانت کی. اس طرح سے اختانہ نفس ہو, اس نے اپنے نفس سے خیانت کی, یہ تو لفظی معنی ہے, اور پھر مراد ہے اپنے حق میں خیانت, اپنے نفس سے خیانت کی, یعنی تم چھپاتے تھے کسی چیز کو یا پردہ دیتے تھے, جس طرح سے تختانون انفسکم تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے, جس کی تفصیل وغیرہ جو حدیثوں میں بعض واقعات آتے ہیں اس سے ظاہر ہوتی ہے. فتاب علیکم, بس اس نے تم پر توجہ فرمائی, یعنی تمہاری توبہ قبول کی. یہاں توبہ قبول کی کا معنی اس لیے نہیں لگتا کہ توبہ کرنے یا گناہ کی مغفرت مانگنے کا پہلے ذکر نہیں ہے, اس لیے فتاب علیکم کا جو اصلی لفظی معنی ہے تم پر توجہ فرمائی وہ زیادہ بہتر ہے, بس اس نے تم پر توجہ فرمائی. وعفا عنکم, اور تم سے درگزر کیا. عفا یعفو عین فی واو پڑھ چکے ہیں, اور اس کے ساتھ عن کا صلہ آتا ہے. اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا, جو کوئی بعض غلطیاں یا کچھ جیسا کہ شان نزول میں آتا ہے بعض صحابہ نے کی, تو اس کا طرف اشارہ ہے. فالآن باشروہن, الآن یہ آنا مصدر تو انا یا نے, انا یا نی آتا ہے وقت آنا, الف نون یہ مصدر تو یہ ہے, لیکن یہ اسے ایک اسم ہے, اور اس پر اسی طرح الآن ال لگ کے آتا ہے, یعنی ال کے بغیر نہیں آتا آنا. دوسری یہ ہے کہ یہ اس پر مبنی ہے نون کی زبر پر, نہ اس کی زیر آتی ہے نہ پیش آتا ہے, الآنو نہیں آتا الآن, حتیٰ کے شروع میں الل آ جائے تب بھی کہیں گے الل آنا, یار کے باوجود وہ وہی رہے گا. گویا کہ ایک طرح کا مبنی اس کا استعمال ہے, ال کے ال اس کا حصہ ہی بن گیا ہے, چاہے المعرفہ کا ہے یا جو کچھ بھی ہے. اور اب الآنا کے معنی ہوتے ہیں اس وقت, جو حاضر وقت ہے. بعض دفعہ یہ ماضی قریب یا مستقبل قریب پر بھی بول, ماضی قریب یا مستقبل قریب اس پر بھی بولا جاتا ہے کہیں کہیں آیتوں میں آتا ہے, لیکن اصل مراد ہے اس وقت, حاضر وقت. فل آنا پس اس وقت، یعنی اب یا اب سے کہہ لو، باشروہن، تم ان عورتوں سے مباشرت کرو. لفظی تو ترجمہ فعل امر ہے، باشر یباشرو، مباشرتن بیشین رے مادہ سے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈائریکٹ تعلق ہونا بغیر کسی واسطے کے. چنانچہ یہ ڈائریکٹ میتھڈ جو زبان سکھانے کا استعمال کرتے ہیں اسے یہی کہتے ہیں الطریقۃ المباشرہ، ڈائریکٹ میتھڈ، یعنی بولو اور سکھاؤ کہ یہ لفظ یوں بولنا ہے اور یوں سننا ہے. تو مباشرت کے اصل معنی تو ہے ڈائریکٹ تعلق بغیر کسی واسطہ کے، براہ راست. پھر اس سے یہ اس کے استعارے کا استعمال ہے، عورت کے ذمن میں آتا ہے تو مباشرت بمعنی وہی جنسی تعلق ہے، اور ہننا مفعول آیا اس کا، باشرو ہننا، اب تم ان سے مباشرت کرو. اس کا یہ معنی نہیں کہ ابھی اٹھو اور جاؤ اور یہ کام کرو، بلکہ اوپر چونکہ رکاوٹوں کا ذکر ہے اس لیے فعل امر یہاں اجازت کے معنی میں آیا کہ اب سے تمہیں آئندہ یہ اجازت ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس چیز کو جو کہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے. ابتغا یبتغی، باب افتعال بے غین یہ مادہ سے، اس کے معنی تلاش کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا. ما کتب اللہ لکم، اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. یہاں کتب میں نے فرض کیا نہیں ہے، تقدیر کے معنی میں لے تو وہ اور بات ہے. اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، مثلا اولاد کیا، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، اس کی تلاش کرو، وہ تمہارا کام ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو لکھ دیا. ان معنوں میں یا کتب اللہ لکم آیا ہے، کتب اللہ علیکم نہیں آیا کہ اللہ نے جو چیز تم پر فرض قرار دیا وہ تلاش کرو، نا. کتب لے کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے لکھ دینا، جیسے کہتے ہیں اس کی قسمت میں لکھ دینا. قرآن میں آتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں پہنچے گی مصیبت مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. تو یہ کتب لے کا معنی کے لیے لکھ دینا، یعنی اس کی قسمت میں کرنا، جو کچھ تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے اس کی تلاش کرو، جیسے روزی کی تلاش ہے اس طرح سے. اس میں اولاد کی تلاش ضمناً آتی ہے، شاہ صاحب نے کیا یہ ہے، وہ طلب کو نیت آنچے مقدر کردہ است خدا برائے شما، یعنی اولاد، یعنی معنی کے ساتھ کیا. ہاں، اور یہی مراد ہے، تنخواہ وغیرہ تو کوئی نہیں آنی ہے. وَقُلُوا وَشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو. جی جی سر، دیکھیے کتب اللہ کا ہمیں تو نہیں معلوم، وہ عزل وغیرہ میں بھی حدیثوں میں یہی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو کچھ لکھا جا چکا وہ تو ہوگا، اس میں بھی بلکہ یہی لفظ ہے. تو اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، آپ اس کو منع کرنا چاہیں وہ کر لیتا ہے، کرنا چاہیں نہیں ہونے دیتا. وہ تو کتب اللہ میں تو یہ بات آتی ہے کہ جو کچھ اب نہیں معلوم کہ کیا اللہ، یہاں یہ تو نہیں کہ کتب اللہ علیکم کے اولاد ضرور پیدا کرو، واجب ہو گیا، مقدر ہی کے معنوں میں ہے نا، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تلاش کرو. کوشش تو ہوئی، کوشش ہی ہے نا، ماں کتب اللہ علیکم کا معنی تو پھر تقدیر کا ہی بنتا ہے، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا. ایک لحاظ سے اس میں اس مباشرات اور جنسی تعلقات کی غرض و غایت کی بات ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اور مسائل اس میں یعنی متفرع ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا آگے بھی آئے گا وہ حرص والا بھی، اس میں مفسرین مختلف بحثیں کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اصل مقصد کیا ہے، مثلا شادی کا اصل مقصد کیا ہے، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو انجا کرنا یا کچھ سیکشولی انجا کرنا یا کچھ اور بھی. یہ تو ماننا پڑے گا کہ صرف سیکشولی انجا کرنا تو شادی کا کوئی بھی مقصد نہیں چلے گا، شادی کے اور مقاصد اور چیزیں بھی ہوتی، بلکہ بعض سیکشول انجوائمنٹ جو ہے وہ بالکل سیکنڈری چلی جاتی ہے. وہ تو جس چیز کو لوگ شکل نہیں دیکھتے، کوئی پیسے کا دیوانہ ہوتا ہے، کہتا ہے لکھپتی بیوی میں کیا چاہیے، چاہے اندھی کیوں نہ ہو،
تو بدصورت ہی کیوں نہ ہو. کوئی کہتا ہے کہ بھوکی ننگی ہو ایک پیسہ بھی نہ ہو خوبصورت چاہیے, تو یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی طبیعتیں مختلف ہیں. لہذا اصل مقصد وہ تو طویل بحث ہو سکتے ہیں نا کہ کمپینین شپ مراد ہے یا اولاد مراد ہے, شادی کے مقاصد کی کوئی ترجیحی ترتیب دی جائے تو وہ اور ہو سکتی. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو جنسی تعلق ہے وہ ایک ضمنی چیز ہے, یہی سب کچھ نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے ماں کتب اللہ لکم کی طرف یا مبتغوں کی طرف کہا ہے وکلوا واشربوا, اور تم کھاؤ اور پیو, فعل امر کے سیغے ہیں دونوں, کل یاکلوا اور شرب یشربوا سے, حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود, حتی یہاں تک, یہ الی ان کے معنی میں ہے, یہاں تک کہ, حتی این یعنی الی ان, کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے. تبینا یا تبینوں کے معنی ہے واضح ہو جانا, ابانا یبینوں کے معنی واضح کرنا بھی ہوتا ہے واضح ہونا بھی, استبانا یا استبینوں قرآن میں استعمال ہوا ہے, اس کے معنی واضح کرنا بھی ہوتا ہے واضح ہونا بھی, تبینا کا معنی واضح ہونا ہی ہوتا ہے, یہ فعل لازمی ہوتا ہے لازم ہوتا ہے. یا تبینا اور فاعل ہے یا تبینا کا خیط الابیض, حتی یتبین الخیط الابید لکم, یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید تاگا. الخیط جمع غالباً خیوط آتی ہے, اس کے معنی ہے تاگا, اور ابید اور اسود کے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں, افالوں کے وزن پہ آتے ہیں دونوں, بے یہ دو آتمادہ اور سین بہدال. کالا تاگا واضح ہو جائے, سفید تاگا واضح ہو جائے کالے تاگے سے. اگر آگے یہ من الفجر نہ ہوتا, یہ بیان کا ہے کہ تاگا کالا اور سفید فجر سے, یعنی فجر کا کے معنی میں ہے کہ مراد ہے وہ تاگا جس کا تعلق فجر سے ہے. تو یہ عربوں کا محاورہ تھا کہ سفید تاگے کا کالے تاگے, کیونکہ بالکل لکیر سی پہلے شروع میں ایک لائٹ آسمان پہ نظر آتی ہے, اس کو غالباً وہ خیتی کہتے ہوں گے. صبح صادق سے پہلے کاذب میں بھی یہی ہوتا ہے, بالکل سفیدی نمودار ہوتی ہے, پھر اندھیرا ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو پہلی سفیدی افق پہ نمودار ہوتی ہے جس نے وہ منظر دیکھا وہ اس دھاگے والے محاورے کا میں نے سمجھ سکتا ہے کہ ہلکی سی افق پہ سفید یعنی لکیر کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے, اور وہ جو خیط الاسود صبح کاذب کے بعد جو ایک دم ڈارک ڈریس ہوتی ہے وہ کالا تاگا ایک طرح کا ہے, تو اس کالے تاگے میں سے وہ سفید تاگا نمایاں ہو جائے فجر میں سے, یعنی بوقت فجر. فجر کے لفظ میں پھٹنا ہوتا ہے اور پھر فجر کو فجر کہتے ہیں, ہمارے یہاں اردو میں بھی کہتے ہیں پاؤ پھٹنا, یعنی ایک طرح کا وہ پھٹنے کا محاورہ ہی اردو میں آیا ہے. ڈان انگریزی میں کہتے ہیں, اس میں پھٹنے کا معنی معنی تو شاید نہیں ہے بارہ. تو اس حدیث کے سلسلے میں اس آیت کے ضمن میں وہ واقعہ ہے کہ مشہور کہ حضرت عدی ابن حاتم نے اس کا معنی یہ سمجھا تھا کہ ایک کالا تاگا لے لو ایک سفید اور سرانے کے نیچے رکھ دو, پھر جب تم اس میں رنگوں میں تمیز کر لو کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے تو وہ پھر زیادہ روشنی ہو گئی تب جا کے تمیز ہوئی. پھر حضور سے پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ یہاں مراد طلوع فجر ہے. اب وہ بنی طے کے ہونے کی وجہ سے اس محاورے کو نہیں سمجھے تھے اور لفظی معنی انہوں نے لیا تھا یا کیا بات تھی, یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ممکن ہے ان کے ہاں یہ ایڈیم نہ ہو اور یہ قریش مکہ میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہو اس وجہ سے نہ سمجھو, حالانکہ من الفجر کے لفظ اس میں ہیں کہ فجر سے فجر کی یہ کیفیت ہو جائے کہ کالا تاگا اور سفید تاگا, سفید تاگا کالے سے نمایاں ہو جائے یعنی سفیدی واضح ہو جائے. اس میں روزے کی جو انتہا ہے کہ جس وقت روزہ رکھنا ہے اس کے بعد پھر نہیں کھانا پینا, اس کی طرف اشارہ ہے. وکلوا واشربوا میں یہی مراد ہے کہ رات بھر, ادھر تو بیویوں سے اختلاط کی اجازت تھی, پھر یہ کہ چونکہ اسی رات کا ذکر ہے لہذا رات کو تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے, پھر نہیں کھانا پینا. تو اس سے وہ مسئلہ نکلا کہ ساری کا وقت کیا ہوتا. پھر فرمایا ثم اتم الصیام الى الليل, گویا کہ اس وقت کھانا پینا پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے, پھر روزے کی نیت روزہ ہوگا, روزہ کن چیزوں پر مشتمل ہوگا, سیام وہ حدیث سے اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. لفظی معنی تو سوم کا ہوتا ہے, کلام کرنے سے رک جانا، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، جنسی تعلقات سے رک جانا، یہ سب صوم میں داخل ہے. مختلف مذاہب میں شاید صوم کی مختلف صورتیں رہی ہیں. حضرت مریم کے علیہ السلام کے ذمن میں وہ چپ کے روزے کا ذکر بھی آتا ہے، وہ بھی شاید ہوتی ہوگی صورت. تو یہاں الصیام روزہ رکھنا پورا کرو، یا اردو ناؤن کے ساتھ ترجمہ کریں روزہ پورا کرو رات تک. اور وہ روزے کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے یا معروف ہے، اللیل رات تک پورا کرو، اتم یتم مکمل کرنا، گویا کہ اس وقت تک پورا کرو یعنی رات تک لے چلو. یہ اللیل سے پھر یہ اختلاف ہوا ہے کہ الا کی وجہ سے گرامر والوں نے یہ کہا کہ الا کے آیا تو آتا تو الا کسی غایت کے لیے ہے، یعنی کسی اینڈ کو بتاتا ہے. تو کیا وہ غایت اس میں شامل ہوتی ہے یا اس سے باہر ہوتی ہے؟ کہا جائے اگر کہ دیوار تک جاؤ تو کیا معنی، دیوار کے اس طرف جاؤ یا دیوار کے سے ساتھ چلو اور دروازے تک، دروازے کے پار بھی ہو جاؤ یا ادھر تک جاؤ. اس فرق کی وجہ سے لغوی طور پر یہ فرق جو روزے کا ہے کھولنے کا لفظ، اس میں اختلاف ہوا. کسی نے کہا کہ جو ہی سورج چھپ جائے رات ہو گئی، الی اللیل کا مقصد پورا ہو گیا. شیعہ حضرات نے اس پہ کہا کہ نہیں، رات کے کوئی آثار نمودار ہو، چنانچہ وہ ایک ستارے کے نکلنے کو اس میں کہتے ہیں کہ تب رات ہے، ورنہ تو رات نہیں ہے. الی اللیل ابھی کلیئر نہیں ہے رات. حقیقت یہ ہے کہ الی اللیل کے اس لفظ سے تو یہ دونوں معنوں کی گنجائش گرامر کے لحاظ سے تو کھینچ کھانچ کے نکالی جا سکتی ہے. باقی رہ گئے روزے کو جلدی کھولنا یا دیر سے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، سنت سے، یعنی ان لفظوں سے نہیں اتنا بات کلیئر ہوتی. کیونکہ یہ بحث تو رہی ہے کہ الا میں رات کا کچھ حصہ بھی شامل ہوگا، یا جو ہی دن ختم ہو اور رات شروع ہو، ایک سیکنڈ ہی تو ہوتا ہے، اسی وقت روزہ کھول دو. یہ گنجائش الا کی وجہ سے دونوں صورتوں میں رہے گی. فیصلہ جو ہے وہ سنت نبوی پر ہے، اہل سنت جو جلدی کھولنے کو کرتے ہیں شیعوں کے مقابلے پر، تو اس کی دلیل میں نہیں کہہ سکتا کہ شیعوں کے پاس کوئی اس قسم کی دلیل بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ستارہ نکلتا تھا تب روزہ کھولتے تھے، یا حضرت علی کرتے تھے، کوئی ہے ثبوت یا نہیں ہمیں نہیں معلوم. یہ لوگ بھی بحث تو فیر ہو کر کیا اب وہ اللیل میں دونوں موجود ہیں. اگر کسی آدمی کو کہا جائے دیوار تک جا اور دیوار کے ادھر تک چلا جائے تو کیا حکم کی تعمیل ہو گئی، یا دیوار کو کراس بھی کرے چاہے کچھ ہی ہو، تو یہ تو دونوں باتیں اس میں شامل ہیں. الہ میں ایسی قطعی بات نہیں ہے، اور اگر لے بھی تو ہمارے اہل سنت بھی اس سے لیتے ہیں کہ الی اللیل یہ سرا ہے جہاں دن ختم ہوا رات شروع ہوئی بس. اگر الی اللیل سے آپ نے رات بھی اس میں کچھ شامل کر لی چاہے چار منٹ ہی سے، تو وہ تو غلط ہوگی. ان کو بھی استدلال ہے، لیکن حقیقت یہ کہ استدلال سنت سے ہے. فلا تباشروہن، تو اس میں وہ میاں بیوی کے تعلقات کا جائز ہونا رات کو، روزے کے وقت کا ذکر، کھانے پینے کا ذکر اس میں آیا ہے. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو تینوں باتیں روزے کی انہیں آیتوں میں آ جاتی ہیں. قرآن نے کہا نا کہ کھاؤ پیو جب تک یہ وقت، اس کا مطلب یہ پھر اس کے بعد نہ کھاؤ پیو، یہ تو انڈرسٹوڈ ہو گیا نا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو پھر روزہ پورا کرو، اس کا مطلب یہ کھانا بھی نہیں ہے روزے میں، پینا بھی نہیں ہے. اور اوپر پہلے آ گیا ہے لیلۃ الصیام الرافث ہو، تو وہ بھی اس وقت کے بعد نہ ہوا. تو ایک طرح سے انہیں آیتوں میں سنت سے قطع نظر وہاں بھی بیان ہے، ان آیتوں میں ہی روزے کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ان تین چیزوں سے بچنے کا نام ہے. ولا تباشروہن، اور ان عورتوں سے تم مباشرت مت کرو، یعنی جنسی تعلقات مت قائم کرو. وانتم عاکفون فی المساجد، اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. واو حالیہ ہوگی، یعنی جب معتکف ہو مساجد میں تو پھر وہ رات جو اعتکاف کی رہتے ہیں اس میں میاں بیوی کے تعلقات سسپینڈ رہیں گے. اور یہ واو کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرو، واو کا معنی یہاں یعنی نیت جب تم اعتکاف کی کر چکے ہو تو، کیونکہ وہ تو ہر صورت میں منع ہے مسجد میں، تو اس کو یہاں لے آنا کہ جی اس میں مراد ہے کہ مسجدوں میں یہ فعل نہ کرو، وہ تو الگ ہی رہنا ہے. اس لیے یہاں آکفون سے مراد جب اعتکاف کی نیت کر کے چلے گئے
وہ پھر ان کے ساتھ مباشرت جائز نہیں ہے. مسئلے اپنی جگہ کلیئر ہیں. پھر مساجد اور اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے, قرآن کریم نے یہ بھی ایک طرح کی انڈیکیشن دی ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدیں ہیں, مبتدا ہے. تلک حدود اللہ مبتدا خبر, اور فلا تقربوها فی محض تاکید کے لیے آیا ہے, یہاں کوئی ایسے شرط نہیں ہے کہ اس کے جواب پر آیا. فلا تقربوها پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ کار با یقرب سمع یسمع سے بھی آتا ہے, قرب یقرب باب کرما سے بھی آتا ہے, اس کے معنی بھی قریب ہونا ہوتا ہے, اور قرب یقرب رب کسی چیز کے قریب جانا. سمع سے, یہ سمع سے آیا. فلا تقربوها تم اس کے قریب نہ جاؤ. ہا کی ضمیر حدود کے لیے ہے, یعنی اللہ کی حدوں کے قریب نہ جاؤ, یعنی ان کو توڑو نہیں, جیسے جو لمٹ ہے اس کے اندر رہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ, یوں جیسے کہ یہ تفصیلی بیان آیا ہے, ساری چیز سمجھائی ہے. یبین بین یبین واضح کرنا, ابھی آپ نے پڑھا تبین یا تبین واضح ہو جانا فعل لازم, بین یبین تبیینا باب تفعیل سے. یبین اللہ فاعل ہے اللہ, یا اللہ واضح کرتا ہے, آیات ہی مفعول ہے, آیات نصب میں آیا. یبین اللہ آیات ہی للناس لوگوں کے لیے, اپنی آیات, آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ اپنی نشانیاں بھی کر سکتے ہیں, اپنے احکام بھی کر سکتے ہیں. بظاہر یہاں آیات سے مراد احکام ہی ہے. للناس لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائے, یعنی امید کی جا سکتی ہے کہ ان احکام کی پیروی سے ان میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی. یتقون آ چکا ہے پہلے, اب وہ تو اپنی جگہ جملہ اسمی ہے. ایک تو ہے ترکیب کا ربط, تو وہ تو یہ الگ ایک مستقل جملہ ہے ایک طرح کا. یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون, لعلہم یتقون کا پچھلے جملے کا آپ جز نہیں بنا سکتے کہ اس کا مفعول ہے یا اس کا متعلق ہے یا کچھ, وہ اپنی جگہ جملہ ہے اور یہ اپنی جگہ جملہ ہے. ترکیب میں تو یہ دو جملے ہیں, مجموعی طور پر عبارت مل جاتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی جز, گرامر کی زبان میں جسے کہتے ہیں اس کا فاعل ہے, مفعول ہے, مضاف ہے, اس میں وہ نہیں بنتا. لعلہم یتقون, لعلہم کا ہم اسم ہے, یتقون پورا فکرہ ہے, اصل میں وہ اس کی خبر بن رہا ہے شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائے. تو اس طرح سے پچھلا جو ہے یبین اللہ آیات للناس کو وہ الگ ہے, تو فکرہ ہے, گرامر کا تعلق نہیں, مضمون کا تعلق وہ اور بات ہے. گرامر کے لحاظ سے یہی تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس کی رفع نصب جار کی کوئی صورت بن سکتی ہو دوسرے کے ساتھ متعلق ہونے کی بنا پر. پتہ نہیں گھر میں بیٹھنے کا, دیکھیے جی یہاں تو مساجد کا ذکر ہے, مساجد میں اعتکاف کا ذکر قرآن نے کیا, باقی سنت رسول سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ بھی مسجدوں کا ہی ہے. اعتکاف کے مسائل جو ہیں قرآن کریم میں تو اتنا ہی ہے نا, اور اس میں بھی ایک مسئلہ آیا کہ صورت میں جنسی تعلقات معطل رہیں گے میاں بیوی کے بھی, اور ایک آتا ہے مسجد کا ذکر. اب باقی حدود تو وہ تو خیر پورے روزے کے بارے میں حدود ہیں نا, اوپر کھانے پینے وغیرہ کی روز, لہٰذا مسجد کے باہر اعتکاف کی کیا پوزیشن ہے, سنت رسول بھی اس میں سامنے ہے, وہاں تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ مسجد سے باہر اعتکاف ہوا. عورتوں کا بھی بہرحال یہ کہ ازواج مطہرات نے کیا اپنے گھر میں اعتکاف کیا ہے یا مسجد میں, وہ خیمے کا ذکر بھی آتا ہے واللہ عالم. تو چلیے اگر عورتوں کے لیے گھر میں ہو تو ٹھیک ہے, کیونکہ ان میں مسجد کے اندر تو رہنا دقت ہی ہوتی ہے, لہذا اس کے مسائل یہاں تو المساجد ہے, باقی تفصیل جو معلوم ہوتی ہے وہ سنت نبوی سے ہے, یا پھر اس سے کوئی استنباط کیا ہے امام نے تو وہ ہوگا. یہ کہنے کے بعد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور تم مت کھاؤ اپنے مال,
اموالکم، اپنے مال مت کھاؤ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ہی کھایا کرو، ان پر اس پر گزارا کیا کرو اور اپنے مت کھاؤ. آگے ہے بینکم، وہ بینکم نے بات کلیئر کر دی ہے کہ اپنے درمیان، اموالکم بینکم، اپنے درمیان جو تمہارے مال ہیں. اور دوسرے ہے لا تاکلوا بالباطل، اصل بات تو یہاں آتی ہے، باطل طریقے پر نہ کھایا کرو، اپنے مال اپنے درمیان. اور یہ اموالکم سے مراد مسلمانوں کے مال ہیں، وہ بھی ان کے ہیں، اور بینکم بھی بتایا. بینکم نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ شاہ صاحب اسی لیے کہتے ہیں مفرد اموال خیشرہ بنا حق، انہوں بینکم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، مال جو تمہارے درمیان میں ہے. اس سے بینکم میں بات یہ آتی ہے کہ وہ تمہارے اموال جو تمہارے درمیان گھومتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر آتا ہے، ایک دوسرے کو اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع ملتا ہے، یہ بینکم اس لحاظ سے ایک طرح کا ظرف آیا ان اموال کے لیے. آگے وہ تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم جیسے آیت میں آیا ہے نا، یہ اس طرح کا بینکم ہے، یعنی وہ مال تمہارے جو تمہارے درمیان رہتے ہیں، جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، ایک کا مال دوسرے کے ہاتھ آ سکتا ہے مستقبل، تو اس مال کو بالباطل نہ کھا. بینکم سے یہ وضاحت ہو گئی، کیونکہ ورنہ ہوتا کہ اپنے مال نہ کھاؤ. یا تا لا تاکلوا اموال الناس بالباطل، وہ بھی اپنی جگہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ لوگوں کے مال نہ کھاؤ، لیکن یہاں اپنے مال نہ کھاؤ جو تمہارے درمیان ہے، جہاں اشتراک ہو، جہاں حصہ داری ہو، جہاں یعنی مثلا وراثت کا قرب ہو، جہاں اس مال کے ان کے درمیان گھومنے کے امکانات زیادہ ہے، وہاں حرام کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت پھر اس مال کو باطل طریقے پر ہرگز مت کھاؤ. باطل کا ترجمہ باطل یا ناحق ہی کیا جاتا ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ سب کچھ آ جاتا ہے، چوری، غصب، دھوکا، سب کچھ اس میں ہے. ایک دوسرے کے بینکم کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک دوسرے کا کر لیا نا. یعنی یوں تو ہوتا تو ہوتا نا، ولا تاکلوا اموال بعضکم، یا یہ ہوتا بلا یا کل باد والا باد، مثلا تم میں سے کوئی کسی کو مال نہ کھائے. میں نے انہوں نے بینکم کی وجہ سے یہ لیا ہے، تمہارے وہ مال جو کہ تمہارے درمیان ہے وہ ناحق طریقے پر نہ کھاؤ. درمیان میں پھر اس کی تشریح آئے گی کہ اس سے مراد کیا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کا عطف لا تاکلوا پر ہے، یعنی ولا تدلوا بِهَا، یہ اس پر بھی لا داخل ہے، واو کا عطف. لا ولا تاکلوا، ولا تدلوا، ولا تدلوا بہا، ہا کی ضمیر اموال کے لیے ہے، اور ان مالوں کو مت ڈول ڈالو اس میں، اس کے ذریعے سے، ال الحکام، لوگوں کی طرف. ادلا یدلی ادلا ام، دال واو، دال لام واو مادہ ہے، دال لام واو، قلب میں نے ہوتا ہے ڈول، کنویں سے پانی نکالنے والا جو ڈول ہوتا ہے اسے دلب کہتے ہیں. اور ادلا یدلی کی اصل معنی ہے کنویں میں ڈول ڈالنا اور کچھ نکالنے کی کوشش کرنا. ادلا یدلی ادلا ان، ڈول ڈالنا کنویں میں. پھر یہاں محاورہ ہے کہ ان مالوں کو، اس کے ساتھ بے کا صلہ آیا ہے، بلا تدلو بے اموالکم الی الحکام، یوں ہے بلا تدلو بے اموالکم الی الحکام، اپنے مالوں کو حاکموں کی طرف ڈول نہ ڈالو تاکہ کچھ ہاتھ آئے. یہ تو ہے لفظی ترجمہ، جیسے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے کنویں کے لیے، تم مال ڈالو حاکموں میں کہ کچھ نکالا جائے اس میں سے، ان معنوں میں لیا رشوت کا، کہ ڈول ڈالا جاتا ہے کہ کنویں میں سے کچھ پانی نکالنا اس کے ذریعے سے. لہذا مال کو ڈول بنا کر حاکموں کی طرف نہ ڈالو کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے کچھ ہاتھ آ. ان معنوں میں ادلا کا معنی رشوت کیا. شاہ صاحب کہتے ہیں وَمَرَسَانِ اَمْوَالِ خُدْرَا بَحَاكْمَا، نہ پہنچاؤ اپنے مال حاکموں کو. ادلا یدلی، ڈول ڈالنا، پہنچانا، ڈالنا، وہ انہوں نے پہنچانے کا معنی کیا کہ اپنے مال حاکموں کو نہ پہنچاؤ. اب اردو میں اور کس طرح ترجمہ کیا ہے، کیونکہ یہ محاورے کی بات ہے، شاید ڈول والا تو کسی نے بھی ترجمہ نہ کیا ہو، یوگی بہت اندر رشوتن، ٹھیک، یہ بھی محاورے کا ترجمہ ہے، کیا کھینچ لے جاؤ وہ ڈولنا ادلا کے میں نے ڈول والے جو ہے کچھ پیدا کیے، کھینچ لے جاؤ. قرآن میں آتا ہے وجاءت واردہ فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول ڈالا. تو یہاں جو آیا ہے نا بے، کہ ان مالوں کو نہ ڈالو، یوں نہیں کہا ولا تدلوہا بےہا، ان کے ساتھ ڈول نہ ڈالو. مطلب ہے جیسے جال میں دانا بچھایا جاتا ہے، اس مال کو اس ڈول میں نہ ملاؤ جو حاکموں کی طرف ڈالنے میں. یہ تو ہے لفظی ترجمہ، کسی نے کیا یہ نہیں وہ الگ بات. وہ تو ہوا یہاں اسی لیے ہے نا ولا تدلو ہاتھ، کیونکہ وہ تو اصل ڈول کی بات ہے کہ اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. یہاں بھی ہو سکتا تھا ولا تدلو ہا الا الحکام، لیکن اس میں وہ اصل ڈول والا معنی تو تھا نہیں، اس لیے بے آتا کہ اس کو ڈول میں ڈال کے ادھر جا پھینک رہے ہیں. یہ بے کا صلہ نہیں ہے، اس طرح سے صلہ نہیں ہے. صلہ تو اس کا مفعول بنفس ہی آتا ہے اگر کنویں میں ڈول ڈالنے کا معنی ہو تو. ادلا دلوہو، وہاں مفعول دلو آتا ہے، تو یہاں ادلا لا تدلو بالاموال، یوں ہے بہا لا تدلو بالاموال الى الحکام، ڈول نہ ڈالو مالوں کے ساتھ حاکموں کی طرف، یعنی حاکموں سے کچھ نکالنے کے لیے. اور یہ اس محاورے کے ساتھ حکام حاکم کی جمع ہے، میں نے وہی ہے کہ رشوت کے ذریعے سے ان تک مال نہ پہنچاؤ. شاہ صاحب نے ادلا میں پہنچانے کا جو معنی کیا ہے وہ قدرے اس کے لفظی معنوں کو بھی شامل ہو جاتا ہے. لیتا کلو، اس غرض سے تاکہ، یہ لام قے ہے، لیتا کلو یعنی اس لحاظ سے، اس غرض سے تم وہ ڈول میں مال نہ ڈالو حاکموں کی طرف، یا رشوت کے طور پر ان کو نہ پہنچاؤ، تاکہ تم کھاؤ فریقا من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ. فریق کا میں نے یہاں حصے کا ہے، ٹکڑے کا میں نے ہی ہوتا ہے، اگر لوگوں کے لیے فریق اور جماعت کے معنی میں آتا ہے تو وہ بھی اصل معنی جماعت اور ٹکڑے یا ایک علیحدہ گروپ کا. فریقا من اموال الناس، یہ شیئا من اموال الناس بھی ہو سکتا تھا، لیکن فریقا ٹکڑے کے اسی کا جو سونے کے لحاظ سے شاید لفظ آیا. بالاسم، کہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ، فریق منے حصہ، شاہ صاحب نے پارا کیا ہے ٹکڑا، کہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ ٹکڑا کھا جاؤ. بالاسم، گناہ کے ساتھ، جائز نہ ہو. وانتم تعلمون، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور رشوت دے کر یہ کام کرا رہے ہیں. یہ آیات سیام میں آخری آیت ہے، اور ایک لحاظ سے پہلے آئے سو اس کے دوسرے احکام ہیں، اور اصلی تو یہ ہے کہ روزہ تو جائز مال سے روک دیتا ہے کہ حلال بھی نہیں استعمال کرنا، تو حرام کا استعمال تو پھر اس کے روح کو سراسر منافی. اسی لیے شاید یہ آیت رشوت وغیرہ کے بارے میں، اصل اور چیزیں بھی ہیں قرآن میں سوخت اور اس طرح جن کو ہم رشوت پر معمول کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت اپنی جگہ بالکل کلیئر ہے. اور لوگ زمانہ عرب جاہلیت میں بھی، یعنی ان کی حکومت نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے حاکم ان معنوں میں ہوتے تھے، فیصلہ کرنے والے، اور وہ بعض دفعہ ان سے فیصلے لیا کرتے تھے جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان میں وہ لوگ رشوت وغیرہ لے کر بھی ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا کرتے تھے. وہ اس کی پس منظر میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو لوگ رشوت کو، حاکموں کو رشوت دے کر لوگوں کے ناجائز مال کھانے کی کوشش نہ کرو. اور پہلا تو جنرل ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے پر مت کھاؤ، اس میں تو غلط اور باطل کی ہر صورت آ جاتی ہے. یہ پھر اس عام کے بعد ایک خاص صورت بیان ہوئی ہے، ادلا رشوت، اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھانا. بالاسم، گناہ کے ساتھ کھانا غلط طریقے پر. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے. یسألونک عن الاہلۃ، وہ تو اسے دریافت کرتے ہیں چاندوں، چاند کے مہینوں کے بارے میں. अन्न साला अन्न के बारे में पूछना। अहिल्ला हिलाल की जमा है। हिलाल आमतौर पर नए महीने के पहले दिन के चांद को कहते हैं, बाज कहते हैं पहली दो तीन रातों के चांद को हिलाल कहा जाता है, बाज कहते हैं आखिरी दो तीन रातों को भी हिलाल कह सकते हैं चांद को। वैसे महीने के इब्तदाई दिनों को हुर्रा गुर्रतुश्शार और आखिर को सलख भी कहते हैं, लेकिन चांद के नाम के हिसाब से